یا رسی سے مراد ہے قرآن. بھائی عربی زبان کے لحاظ سے، محاورے کے لحاظ سے، کس بنا پر حبل یا رسی کسی کتاب کا نام ہو سکتا ہے؟ کیا مضمون مضمون کو رسی کہا جائے؟ یہ کسی لغت میں ہے، کسی لغت میں یا محاورے میں ہے؟ کوئی محاورہ نہیں، کوئی محاورہ نہیں. مگر چور پکڑے جاتے ہیں، چور چوری کرتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے مانا لیا. یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ حبل اللہ المتین هو القرآن، اللہ کی جو مضبوط رسی ہے وہ قرآن. یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لیکن وہ تو ہم مانتے نہیں ہیں. اب ہم کیسے کہیں رسی کا ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا. تو یہ باہر اس لیے کیا گیا ہے، یہ قرآن ہمارے راہ میں کام پر رہے، ہم جہاں چاہیں اس کو موڑے، جو مفہوم چاہے لے لیں. لغات پڑھنا جی پہلے ہی میرے پاس رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر اسلامی فرائض کا نام مترجمہ کیا کیا ہے، اس کا معنی کیا کیا ہے. الصلاہ جس کا آپ معنی نماز وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر رکو کرو، اس طرح جھک جاؤ، پھر زمین پہ پیشانی رکھو، پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور اس طرح پڑھتے رہو اور اس طرح کر کے تم نماز سے نکلو، سلام پھیر دو. یہ جو کیفی جس کو ہم نماز کرتے ہیں یہ نہیں. سلاد کا معنی ہے اللہ کی بندگی، جیسے بھی کی جاتا ہے اطاعت میں رہنا ہمیشہ اللہ کو. اطاعت کروں کی بلا ہے وہ کوئی بتائے. اور جماعت کی معنی اجتماعی طور پہ اللہ کی اطاعت کرنی. قبلہ ہماری یہ سمجھ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کے قانون کی طرف ہو. اور حج سے مراد یہ حکام نہیں ہے، وہ ایک ہمارے اجتماع کا موقع ہے کہ ہم اجتماع کر کے کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نماز چھوٹا اجتماع ہے، وہ بڑا اجتماع ہے. اس طرح زکات سے مراد یہ مالی مال نہیں ہے، لیکن اس کی آپس میں نہیں بنتی ہے. کسی نے کہا کہ زکات سے مراد کیا ہے؟ باقی کی اختیار کرنا، یعنی اللہ کے قانون میں خالص اللہ کی تابے داری ہو، اس کے کوئی انحراف حکم سے نہ ہو، کوئی گندے نہیں. اس سے مراد ٹیکس ہے، موجودہ حکومت جو ٹیکس لے لے وہ ہی زکات. اب آپ سوچیے، آپ کوئی فریضہ باقی نہیں رہا، ساری عبادات کا معنی یہی کیا گیا ہے. سجدے کی معنی تاب، رکوع کی معنی تابے داری، اور سجدے کی معنی مکمل تابے داری. یہ جو تم تعریف کر جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سیدھے ہو جاؤ اور سجدے زمین میں پیشانی رکھ کے سیدھے سجدے کر دو، یہ نہیں. سجدہ کا معنی یہ ہے مکمل اطاعت. اور کس طرح مکمل اطاعت ہوگی وہ سمجھائیے. اس کا نام یہ جیسے ہے برکتِ ملت، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ واقعہ سلامت بابر شورا بین فراغ کو قائم کرتے ہیں، اپنا کا مشورے کرتے ہیں. برکتِ ملت ہو گیا کہ اپنے مشورے سے جو فیصلہ ہو وہ ہے صحیح. یعنی جو موجودہ وقت ہے وہ ہے. اس کا معنی کہ ہم جو معنی کرتے تھے وہ قرآن کہتا ہے کہ بندگی اللہ کی کرو، اب جو مانا ہے مانا ہماری بندگی کرو. یعنی قرآن سے ایسا تفسیر کیا کہ خود الہ پر بیٹھ گیا. یہ ہے مطلب دین کو ختم کرنا، اور کوئی مطلب نہیں. مانا قرآن کے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ چلا سکتے ہیں. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل برابر عقیدہ رکھتے ہیں، جو فرمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی ہمیں سمجھاتا ہے. دیکھیے کی لیے مثالیں تو بہت ہیں جو میں نے کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتا. اگر اس کی ساری مثالیں پیش کروں تو پھر تو وقت نہیں ہے میرے پاس. ایک مثال آپ نے حبل کی سنی, ایسی ایک آدھ مثال میں اور بیان کر سکتا ہوں. مثلاً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے. سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الانبیاء کے چھٹے رکوع کے اندر, فرمایا داؤد و سلیمان علی حکمان فی الحرس اذ نفشت فیہ ذنب القوم وکنا لحکمہم شاہدین وفہمناہا سلیمان. مملہ پورا ہو اس کو یاد کرو کہ داؤد علیہ السلام اور اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام زمین میں فیصلہ کر رہے تھے اس مسئلے میں کہ کھیتی کے بارے میں, زمین کھیتی جس میں قوم کی بکریاں پر پڑ گئی تھی چندہ نقصان کیا, اس کے بابت انہوں نے فیصلہ کیا اور ہم اس فیصلے پر پورے نگہبان سے شاہد, اور وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. بس معاملہ پورا کیا ان لوگوں نے فیصلہ کیا, سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا, اللہ نے ان کو کیا سمجھایا. اب اگر یہ بات واقعہ سامنے آ جائے تو ہم کیسے فیصلہ کریں, تو ہے کون کوئی صورت کوئی وجہ نہیں جو ہم اس کو رد کر سکتے. انہوں نے بہت اعتراضات کو پیش کر کے حدیث کو رد کرنے کی کوشش, انہیں کہا کہ بھائی بعض حدیثیں ایسی ہیں جو عقل کے تسلیم سے باہر. آپ نے دو اسلام پڑھائے, اس میں انہوں نے چند مثالیں پیش کی. ایک مثال انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ احادیث کے اندر ایسی باتیں ہیں جو بظاہر قرآن کے خلاف, یہ ایک دعویٰ ہے. حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اور مثال ایسی دیتے ہیں جو انسان سن کر حیران رہ جائے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ تر تو حدیث میں یہ حکم ہے کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرا راہ کے نہ اتفاجن, دوسرے والے نہی تو ان اکرا راہ کے نہ اتفاجن. علی علی اللہ عنہ کہتا ہے کہ رسول اللہ سامنے منع فرمائی رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھا کرو, اور خود بھی فرماتے ہیں کہ قرآن رکوع اور سجدے میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ایک طرف تو یہ بات کہتے ہیں کہ رکوع سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, دوسری طرف خود پڑھتے ایک طرف منع کرتے ہیں کہ قرآن رکوع سجدے میں نہ پڑھو, اور دوسرے کا وہ خود قرآن رکوع سجدے میں پڑھتے ہیں. کہاں ہے یہ؟ دیکھو بخاری مسلم کی روایت جس کو آپ سب سے چوٹی کی صحیح روایت کرتے ہو, متفق علیہ کرتے ہو, اجماع امت سے صحیح اس کرتے ہو, اس کے اندر روایت موجود ہے. بھائی کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک سبحان القدس کائیں کو بھی رکوع سجدی سبحان القدس رب الملائکۃ والروح. آپ رکوع سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ سبحان القدس رب الملائکۃ والروح, سبحان القدس رب الملائکۃ والروح. خود تو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو اور خود پڑھتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ بیٹھے پوچھو یہ کس کا صورت میں آئے تھے, یہ آئے کس صورت میں ہے, آئے کسی صورت میں آئے کیا دقت اتنے پڑھ رہے ہو جس کو پہاڑ میں امام لے گیا ہے, اس میں تو ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بڑی اب دو ہی باتیں ہیں, دو ہی باتیں تو سمجھ لیا ہے اس کو. اگر یہ بات ہے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. وہ یضل اللہ الظالمین, ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنا چاہتا تھا, خدا نے اس کو یہود مد یہودی بنا دیا. قرآن نہ ہو اس قسم کے ان کے اعتراضات ہیں. تو میرے بھائیوں آپ سوچئے کہ یہ چیزیں کہاں تم کر سکتے ہو. کئی مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, بیع شرح کے مسائل ہیں, معاشرے برادری کے مسائل ہیں, دین سے چھوڑ کے باقی مسائل ہیں, وہ کر کے آپ پورے کرو گے. اگر یہ تمہارے پاس یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہو تو یہ کیا کرو گے؟ مثال کر کے کی مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے یوسف اللہ فی اولادکم لتجعلوا الحظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك. اولاد کا ترکہ میراث, یہ سمجھتے ہو نا ترکہ. اللہ نے بیان کیا اس طرح کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں جو تم مال چھوڑ جاؤ اس میں لڑکا اور لڑکی اگر ہیں تو لڑکا لڑکی سے دگنا لے گا, دو لڑکوں کے برابر ایک لڑکا لے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن اگر لڑکا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر وہ عورتیں ہیں جمع کا لفظ ہے جو تین سے کم نہیں بولا جاتا ہے. اگر تین عورتیں کم از کم ہو یا اوپر پھر اس کو مزید وضاحت کیا فوق اثنتین, دو سے اوپر. اگر عورتیں ہوں تین ہو کم سے کم دو سے اوپر ہو. دو سے اوپر کتنے ہوتی ہیں؟ کم سے کم تین, باقی سارے دو سے اوپر ہے, چاہے لاکھ کروڑوں تک جائے لیکن دو سے اوپر ہے, کم سے کم تین. تو ایسی صورت میں فلہن ثلثا ما ترک, جو شخص بڑھ کے مل کے چھوڑ جاتا ہے اس کے دو بٹا تین, دو بٹا یعنی دو حصے اس کے دو ثلث ان لڑکیوں کو دے دو, باقی دوسرے سال میں تقسیم ہوگا. اب ایک لڑکی کا حصہ کیا میں جانت واحد اگر فلہن نصف, اگر وہ ایک لڑکی ہے تو اس کو بیٹا نہیں ہے ایک لڑکی تو اس کو آدھا دے دو. اب تین صورتیں بتلائیں. اگر لڑکی اور لڑکیاں ہیں تو دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر دے دو, اگر تین لڑکیاں یا زیادہ ہیں تو دو تہائیاں ان کو دے دو, سمجھائی. اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا دے دو. لیکن اگر دو لڑکیاں ہوں تو کہاں جائیں, کیا فیصلہ کرو گے, کر سکتے ہو بتاؤ؟ اگر دو لڑکیاں ہیں تو کیا فیصلہ کرو گے؟ یہ تو نہیں کہ سب دنیا ایک ہی لڑکی ہوتی ہے, کسی کی تین دو ہوتی ہے, تین ہوتی ہے, دو کسی کی نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں بڑا جس کی دو لڑکیاں, تو اس کے لیے ہمارے یا کیسا فیصلہ کریں گے, ان کو کیا دلوائیں گے, کوئی ہائے صورت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آئے گا کہ آپ نے دو لڑکیوں کے لیے بھی یہی فیصلہ رکھا ہے کہ ان کو دو تہائیاں دی جائیں. اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو تو یہاں کیا کرو گے؟ ہر چیز میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, کسی چیز میں آپ بچ نہیں سکتے. آئیے معاملے میں, قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى. دو مرد شاہد ہو جن کو آپ پسند کرو, یعنی اس لحاظ سے آپ اس کو اچھا سمجھو کہ یہ سچے لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے, وہ دعوت گواہ. اگر دو گواہ نہیں, اگر دو گواہ نہیں تو دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دوسرے مرد کے بجائے دو عورتیں, ایک مرد کے بجائے دو عورتیں برابر ہے. دو عورتیں ملا کر ایک مرد ملا کر دو گواہیاں مکمل ہو گئی اور کیس ثابت ہو گئی. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اب اس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دو گواہ ہو کیس ثابت ہو جائے گا، اور یا پھر ایک مرد ہو دو عورتیں ہو تو بھی کیس ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر گواہ ہو ہی ایک دوسرا کوئی نہیں تو کیا کہیں گے؟ یہاں کیا کریں گے؟ یا ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں، یا دونوں مرد ہیں. یہ تیسری صورت ہے کہ صرف ایک مرد ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں، عورت بھی نہیں، صرف ایک مرد ہے. تو یہاں آپ کیسے دعویٰ ثابت کریں گے؟ یہاں کیا کہیں گے؟ جھوٹے کہنے کی تمہارے پاس کیا صورت ہے؟ گواہ کو کیسے جھوٹے کر سکتے ہو؟ یہاں کیا ثبوت ہوگا تمہارے پاس؟ کوئی ہے ثبوت؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا اس مسئلے کو اپنے تفسیر کے ساتھ. فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر ایک گواہ کتے کے پاس موجود ہے تو دوسری گواہ کی جگہ وہ خود قسم کھا کے پیش کرے، دوسرے گواہ کی جگہ پر خود وہ حلفنامہ لے لے، قسم کر لے دے دے دوسرے گواہ کی جگہ پر. تو مشکل مشکل حل ہو گیا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں. اسی طرح آئیے نکاح میں، نکاح کے مسئلے میں قرآن نے محرمات کو بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بیان کیے سارے کہ یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بناتکم و اختکم و اخو بناتکم و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ابائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بين براجل عليكم على الأبرائكم الذي يتنفقاركم وأن تجموا بين اللختين إلا ما قصر وإن الله كان غفورا رحيما والموصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم فرمایا تم پہ عورتیں حرام ہیں، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھائی کی لڑکیاں، بہن کی لڑکیاں، وہ ماں جو تم کو دودھ پلایا ہے، وہ بہنیں جو تمہارے دودھ کی بہنیں ہیں، تمہارے عورتوں کی مائیں، اور تمہارے عورتوں کی بیٹیاں دوسرے خاوند سے، تمہارے بیٹے کی بیویاں، بیٹوں کی بیٹوں کی بیویاں، اور دو عورتیں دو بہنیں وہ اکٹھے نہ کرے. اس طرح جتنی بھی عورتیں شادی شدہ ہیں وہ سب تمہارے لیے حرام ہیں. پھر کہتے ہیں وہ لکم اللہ ذالکم، اس کے بعد سب تمہارے لیے حلال ہیں، یہ ہے کتاب اللہ، اللہ کا کتاب، اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کا فرض کیا ہوا. وہ لکم اللہ ذالکم، ان کے بعد سب تمہارے لیے حلال ہیں. ہو گیا مسئلہ؟ اب پوچھتے ہیں خانہ اور بھانجی کا اکٹھا کرنا نکاح جائز ہے؟ کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس کو حلال نہیں کرتا، مسلمان کہنے والا حتی شیعہ خوارج سب کی کتاب میں نے دیکھی ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کرتا. قرطبی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ خوارج اس کو جائز کرتے ہیں، لیکن ان کی خود حدیث میں میرے پاس موجود ہے خوارج کی، اس میں انہوں نے آس کھائے. اچھا پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی کہتے ہو تم بھی، پھوپھی اور بھتیجی کا نکاح ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتی ہے؟ حرام ہے. کیسے حرام کیا آپ لوگوں نے؟ قرآن کہتا ہے وہ ہل گما وہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہے، سب تمہارے لیے حلال ہے. اب کیسے حرام کر دیا؟ کس بنا پر؟ نہیں یا یہ ایک وہ گندے پانی کی طرح گندا ہو چکا ہے تو بتاؤ آپ کیسے مانو گے؟ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ لا تجمعوا بین المرأة و امتها ولا بین المرأة و اخوالتها لا صغرى للكبرى ولا الكبرى للصغرى، ان دونوں میں کہیں نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج جب تم اس چیز کو انکار کرو تو کیسے آرام کرو گے؟ اسی طرح آئیے کھانے پینے کے مسئلے میں، فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون صیدا او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر اللہ به. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قل لا اجد فیما اوحی الی، میں نہیں پاتا اس کتاب کے اندر جو میرے طرف وحی ہوئی ہے اس کے اندر میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا. انا طائمیت آموں، کھانے والا اگر کھانا چاہے تو چار چیزوں کے سوا میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا اس کے اندر. سمجھے؟ میں ترجمہ کروں قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائمیت آموں، جو کچھ بھی پاکستان لے کر وحی آئی ہے اس کے اندر میں کسی کھانے والے کے لیے کھانا حرام سوائے ان چیزوں کے اور کوئی چیز نہیں پاتا. الا یکون میں تو تمہیں آپ قربان ہو جو برف کی جو چیز بغیر دبا کے آؤ دم مسوح یا خون جو دبا کرتے اور بہ کے نکلتا ہے آؤ دم خنزیر فإنه رجس، خنزیر کا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ پلیت ہے، یا تیسری چیز وہ آؤ فسکل اہل غیر اللہ نے، یا وہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے دوسرے نام سے کیا جائے غیر اللہ کے نام پر. ان کے سوا میں اس قرآن کے اندر کوئی چیز حرام نہیں پاتا. اب جناب کتے کے لیے کیا حال ہے؟ میرے خیال میں ایک مجلس منعقد کرنی چاہیے پارک کی. کتنے ہمارے دوست حدیث کے خلاف محاذ بنائے بیٹھے ہیں ان کو کہو یار چپ جاؤ ہم کو سمجھاؤ، ہم دعوت کرتے ہیں ہم کو آگے سمجھاؤ، تمہارے شبہات تمہارے اعتراضات ہمیں سمجھاؤ، ہم ٹھنڈے سینے سینے سے سنیں گے آپ کی بات. کتا کا کے دعوت آگے رکھ لیں. اگر وہ کہے کہ یہ کیا ہے حرام نہیں ہے، حرام کیوں نہیں؟ اللہ کے بندے خدا کے رسول کو تو حرام نظر نہیں آیا، تمہیں کیسے نظر آیا؟ وہ کہتا ہے کہ لا عجل، میں حرام نہیں پاتا ان کے سوا کسی چیز کو، تو اس کو تو قرآن میں کوئی چیز کے سوا حرام نظر نہیں ہے، تمہیں کیسے نظر آئی؟ سمجھے بات بھائی؟ میرے خیال میں تھا کام کر سب چاہیے. ہاں جی ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آؤ جی ہمیں مسئلہ سمجھاؤ، کیونکہ ہمیں ملیوں نے مروانوں نے بہت تنگ کیا، یہ مانو وہ مانو، کئی چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی، کئی عیاشوں نے روک دیا، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کرو یہ نہ کرو، تم مر گئے تم مزے میں بیٹھے ہو ہمیں کیوں مارو گیا، آؤ ہم بھی مل کے کھائیں. مولیوں نے بڑا ہمیں تنگے الٹے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ، اس کا مانا ہم کا مانو کیا کرے، آسمان کتاب سب کس کو کرے، بات تو بڑی آپ کی معقول ہے، آ جاؤ ہم پارٹی کرتے دعوت کریں، بہت چار میں کچھ کے بہت بڑھتے پتھر کار کے آگے بتا دے رہا تو آگے دکھاؤ ہی تمہیں اور کلو ملتا ہوتا سوچتا ہے داغے نہ کر کے تم اٹھا لو. صحیح پسند ہے نا؟ جی میں آپ ایسا ہی کروں گا اس کو بلا دوں کیا کرو گے؟ ہم اپنے آپ کو کرو حرام سے حرام چیز کو انکار کیوں کرتے ہو؟ خدا نے اپنے پیروں پر سلاسن کو ٹانگ دیا، تم کرو لوگ تم کو رکھا جائے کے وہ تو حل ماہر مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی چیز حلال کی کو کیوں حرام کرتا ہے؟ وہ بولے کیوں حرام کرتے ہمارے سال سب ایک چیز، یہ جاپانی مذہب ہے، چینی مذہب جہاں عیسائی کی دکھاتے ہیں کوئی پابندی نہیں، چار چیز کو چھوڑ دو باقی سب جائے ڈاؤن اور باقاعدہ میرے خیال میں یہ دعوت بڑی اچھی ہے کیونکہ آج کل ٹی وی کا زمانہ ہے، ان کو بھی بلایا جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ جو ہے وہ ایک حق قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، اور ہر چیز آج کل ٹی وی میں دکھاتے ہیں، نماز دکھائی جا رہی ہے، کہیں واز دکھایا جا رہا ہے، کہیں کنارہ دکھایا جا رہا ہے، کہیں لڑائی دکھائی جا رہی ہے، کہیں تشریف سنائی جا رہی ہے، کہیں کتابوں دکھائی جا رہی ہے، کہیں آرٹ دکھایا جا رہا ہے، کپڑا بنانا، تم قرآن میں عمل کرنا ہے ان کو دکھاؤ کیا مجھے دیکھو قرآن میں بڑے ہوا ہے بیٹھے رہے سب جو ابھی بے کار جانے والے ہیں بڑے بڑے کپڑے کپڑے چاہے کٹھے ہو جائے بچے تو کہیں پوچھ رکھے بھائی رکھا ہوا کیا رکھا ہوا اور بات ٹی وی میں آ جائے کسی دیکھو قرآن پہ عمر ہوا ہے قرآن کتا کوئی چیز حرام نہیں چار کے بعد تاکہ تجھے ہم کو پتا لگے دور دور تک تقریب جائے تمہاری وہ انہیں یہی حال قرآن جو تم بھی طرف ہر گلی گلی میں قرآن کو پہنچانا ہے، اب یہ ذرا ذرا آسانی کی ہو کہ تم کہاں وہاں پہنچو کہ دنیا کے لوگ دیکھیں کہ صبح کے آج پاکستان میں قرآن کا مرو رہا ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ بتائی صحیح کا ہے، کہنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے، قرآن خود پہ کہا میں تفرو مارا تفر کب عمل کریں گے اللہ تفرو مارا تفر، جو چیز تم کہتے ہو کیوں نہیں کرتے، جب کہتے ہو قرآن کے خلاف کوئی شہید نہیں ہے حدیث کوئی چیز نہیں، قرآن میں حرام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کے خلاف کوئی چیز حرام نہیں، تمہارا فائدہ ہے کہ یہ دنیا میں بدعت پڑی ہوئی ہے، دنیا میں ایک بدعت پڑی ہوئی ہے، ایک محدث چیز پڑی ہوئی ہے، لوگ قرآن کے خلاف داغی ہو چکے ہیں، جو چیز قرآن حلال کہتے ہو نہیں کھاتے بھی بغل کہتے، یہ اللہ کا جھوٹ بولنا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کی ہو اس کو حرام کہنا یہ اللہ کا جھوٹ بولنا ہے، جو اللہ نے حرام کی ہو اس کو حلال کہنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اب میں قرآن تم کو سناتا ہوں، دیکھیے سورت یونس نکالے، سورت یونس کا چھٹا قُلَارَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَلَى اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، تم جو کہتے ہو یہ رزق حلال ہے یہ رزق حرام ہے، اب دو ہی صورت میں اگر اللہ نے تم کو اس طرح کہنے کی اجازت دی ہے تو ہم یہ ثبوت دو، مان تم اللہ کے جھوٹ بولتے ہو، مانا اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہنا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کسی چیز کو حلال اللہ کے حکم کے بغیر کہنا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے مہربانی سے کہ ٹھیک ہے وہ حدیث کو تو تم نے حرام کر دیا اور ثابت بھی کر دیا اپنے خیال کے مطابق، اچھا آپ بتاؤ کتے کو حرام ہو گئے حالات ایک عذر یار ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو ہم کھائیں، جو چیز حلال ہو ہم کھائیں، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہاں دو مسئلے ہیں